نام اصحاب تلویزیون بے مقتدی تم اتدیتم صدق اللہ وصدق رسول النبی کریم. معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، سپاہِ صحابہ کے عزیز نوجوانوں، کافی عرصہ کے بعد آپ حضرات سے اس تاریخی مقام پر مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. آج کی اس مبارک تقریب کو، اس کانفرنس کو فتح مبالغہ کے نام سے معنون کیا گیا. اس مبالغے سے اس تاریخ کو منسوخ کیا گیا ہے جو آج سے 26 سال قبل اسی مقام پر ہونا قرار پایا، لیکن جھوٹی نبوت کے پیروکار حق کے مقابلہ میں آنے کی جرات نہ کر سکے، اور آل حق کے ایک ہونہار فرزند نے، جسے آپ منظور احمد چنیوٹی کے نام سے جانتے ہیں، 26 سال پہلے اس حقیقت کو واشگاف کر دیا تھا کہ غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہے اور اس کے پیروکار، اور وہ خود قطعاً خارج الاسلام. یہ مبالا آج سے 26 سال پہلے اس وقت ہوا، ہونا قرار پایا جب قادیانیت کو مسلمانوں کا ایک فرقہ حکومت تسلیم کرتی تھی، اور صرف ایک فرقہ ہی تسلیم نہیں کرتی تھی بلکہ ان کی مکمل سرپرستی کی جاتی تھی، اور بہت سارے سادہ لوگ، عوام، یہ مدارس، مساجد اور علماء کے ساتھ تعلق یا وابستگی نہیں تھی. وہ بعض اوقات شکوک و شبہات کا شکار ہو جایا کرتے تھے کہ قادیانیت شاید واقعی اسلام کا کوئی حصہ ہو یا گروہ. اس وقت مبالغے کا چیلنج کر کے اسی مقام پر دنیا اسلام پہ واضح کر دیا گیا تھا کہ قادیانیت اسلام دشمنی کا نام ہے، قادیانیت اسلام کے لیے ناسور ہے، قادیانیت اسلام کے لیے سب میں قاتل ہے. آج 26 سال بعد مجھے اور آپ کو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں رہی کہ قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں، بلکہ آج صورتحال بہت مختلف ہے. صرف پاکستان ہی نہیں، پورا عالم اسلام اس حقیقت سے بخوبی واقف ہو چکا ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ایک لمحہ کے لیے اسے مسلمانوں کا کوئی فرقہ تسلیم کیا جا سکتا ہے. جہاں مجھے اور آپ کو آج یہ مسرت کہ جس فرقے کے کفر کو واضح کرنے کے لیے 26 سال پہلے یہاں مبالغ کا چیلنج کیا گیا تھا, آج وہ فرقہ, آج وہ گروہ صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں غیر مسلم تصور کیا جاتا ہے. یہاں اس بات پہ مجھے اور آپ کو خوش ہونا چاہیے. وہاں اس کا افسوسناک پہلو ایک یہ بھی ہے کہ اسی پاکستان میں, اسی مملکت خدا راز نے جن نوجوانوں کو لاہور اور دیگر تاریخی شہروں کی سڑکوں پر اس جرم میں ذبح کیا گیا کہ وہ قادیانیت کو کفر سمجھتے ہیں, ان مقتولوں کے قاتل کہاں گئے, آج کہاں ہیں اور انہیں کیا سزا ملی؟ اس وقت حکومت اور اس کے کارندوں کا یہی پروپیگنڈا ہوا کرتا تھا جب قادیانیت کے خلاف آواز بلند ہوتی تھی کہ مولوی فرقہ واریت پھیلا رہے, لیکن آج وہ بات نہیں ہے. کام یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسی ملک میں فرقہ واریت کے لفظ کا سہارا لے کر قادیانیت کو ایک طویل عرصہ تک مسلم فرقہ کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا رہا اور قادیانیت کو کفر سمجھنے اور کفر کہنے والوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی رہی. برانی قدر سامعین, آج بھی علماء کو تانا وہی دیا جا رہا ہے کہ یہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. اخبارات, رسائل و جرائد اپنی تمام تر توانائی غالباً نادانستہ صحیح, لیکن علماء کی ہر آواز کو فرقہ واریت کہہ کر دبانے پہ صرف کر رہے ہیں, جبکہ اخبارات یا کچھ سیاسی لیڈروں کا یہ رویہ قطعاً نامناسب ہے. انہیں ہمارے موقف کو سمجھنا چاہیے, ہمارے ساتھ گفتگو کرنا وہ اپنی عظمت شان کے خلاف سمجھتے ہیں, انہیں خود تاکید کرنا چاہیے, اب خود انہیں معلومات حاصل کرنا چاہیے کہ ہماری کون سی آواز فرقہ پرستی پہ مبنی یا کون سی گفتگو کو وہ فرقہ واریت سمجھتی ہیں اور واقعی وہ فرقہ وارانہ ہے یا نہیں. مثال کے طور پر میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کے بعد یا ان کی عزت ناموس کے تحفظ کو بڑی شدت کے ساتھ فرقہ واریت کا نام دے کر اس آواز کو دبانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے. میں ایک عرصہ سے کسی جرم کی پاراش میں مار کھاتا چلا رہا ہوں, مجھے قطعاً عادت نہیں ہے کہ میں اپنی سوانح عمری بیان کروں, تاہم اتنا ضرور کہتا ہوں کہ مجھے اور میرے ساتھ سوائے صحابہ کے کارکنوں پر ظلم اور تشدد یا بربریت صرف اس لیے روا رکھی جا رہی ہے کہ ہم اصحاب رسول کی عزت ناموس کا تحفظ چاہتے ہیں, اور وہ ظلم کے روا رکھنے کے لیے جو جواز تلاش کیا گیا ہے وہ لفظ ہے صرف قواریت. اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے آئندہ اجتماع کی وساطت میں چند ایک ایسی گزارشات آپ کے ذہن میں اتار دوں, اور مجھے امید ہے کہ اگر ہماری نیت نیک ہے تو قادیانی مسئلہ کی طرح ایک نہ ایک دن ہم اصحاب رسول کی عزت ناموس کا مسئلہ منوانے میں کامیاب ضرور ہو جائیں. ہر تحریک وقت مانگتی ہے, ہر تحریک قربانی مانگتی ہے, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی تحریک کبھی تشدد سے دبائی نہیں جا سکتی. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جن پر جتنا تشدد کیا گیا وہ اتنے ہی ابھر کے سامنے آئے, انہیں تشدد کر کے دبایا نہیں جا سکا. ہاں یہ شرط ضرور ہے کہ وہ لوگ اخلاص کے ساتھ اٹھے ہوں, نیک نیتی کے ساتھ میدان میں آئے ہوں, تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے اور وہ تشدد کے ذریعے مٹائے نہیں جا سکے. اس کی آج ایک تازہ مثال آپ کے سامنے, سوائے صحابہ کے لوگ جلانوں پر ملک کے مختلف حصوں میں ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑے گئے, اخلاقی مقدمات میں بلا جواز ملوث کیا گیا, اور اخلاقی مقدمات میں بھی 302 جیسے سنگین کیس جس میں انسان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے, اور پھر ان نوجوانوں کو حوالات اور تھانوں نے برہنہ کر کے الٹا لٹا کر مارا گیا. لیکن آج میں اس اجتماع کو گواہ بنا کے کہہ سکتا ہوں کہ ہے کوئی پاکستانی مائی کا لال جو ایک نوجوان پیش کر سکے جس نے تشدد کے بعد بیان دیا ہو کہ ہمارا سپاہ صحابہ سے کوئی تعلق نہیں. جس سے ارباب اقتدار کی آنکھیں ضرور کھلنی چاہیے کہ یہ نوجوان اصحاب رسول کے ساتھ اپنی جان, مال دولت, باپ خاندان اور جائیداد سے زیادہ محبت رکھتے ہیں, اگر ان کے دلوں میں اصحاب پیغمبر کے ساتھ یہ والہانہ عقیدت نہ ہوتی تو انہیں تشدد کر کے جماعت سے نکال لیا جاتا. آج 15ویں صدی میں کالج کے ایک نوجوان کو اگر اس حد تک الٹا لٹا کے تھانے میں مارا جاتا ہے اور پھر بھی وہ اپنا موقع نہیں چھوڑتا تو آنکھیں دشمن کی کھل جانا چاہیے کہ اس کی یہ جرات, استقلال اور اس کی یہ ثابت قدمی صرف کس لیے ہے کہ اس کے دماغ کے دلچوں میں, اس کے دل میں, اس کے قلب و جگر میں, اس کے لوہ کے ایک ایک جوڑے میں صدیق کی صداقت پرست ہو چکی ہے, ایسا کی عزت گھر کر چکی ہے. شانین محترم, آپ نعرے جتنے کم لگائیں گے میں اتنا زیادہ آپ سے گفتگو کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. وقت کی قلت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے, اور میرے موقف پر, میری گفتگو پر, میری معروضات پر آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے سوچنا اور غور کرنا ضروری ہے. شانین محترم, میں آج اس نمائندہ اجتماع کی وساطت سے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اصحاب رسول کا مسئلہ ختم نبوت کے بعد پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے, بلکہ آج میں آپ کو گواہ کر کے یہ بات پہ کہنا چاہتا ہوں جس کا میں براہ راست راوی ہوں. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سربراہ سلطان الاولیاء حضرت مولانا خان محمد صاحب دامت برکات العالیہ نے میرے ان الفاظ پر کہ جب میں نے یہ عرض کیا کہ اصحاب رسول کی ناموس کا مسئلہ ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہے, جب وہ گزشتہ دنوں ملنے کے لیے شفقت فرماتے ہوئے تشریف لائے تو حضرت نے جواباً یہ فرمایا کہ موجودہ حالات میں ختم نبوت سے بڑا مسئلہ ہے. یہ لفظ ان کے ہیں, آج وہ بھی زندہ ہے میں بھی زندہ ہوں, ان سے تحقیق کی جا سکتی ہے. حضرت نے فرمایا موجودہ حالات میں ختم نبوت سے بڑا مسئلہ ہے. یہ کیوں فرمایا, اس کی بہت تفصیلات ہیں جن تفصیلات میں میں آج نہیں جانا چاہتا, نہ ہی مجھے وقت اس کی اجازت دے گا. تاہم اتنا آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ ناموس اصحاب رسول کا تحفظ دین کے تحفظ کی بنیاد اور جڑ ہے. دین قطعاً محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک آپ اصحاب رسول کی شخصیات کا تحفظ نہ کر لیں. مثال کے طور پہ لیجیے, عقیدہ ختم نبوت پر تمام روایات, تمام احادیث, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دوبارہ آمد کی تمام روایات, حضرت مہدی کی آمد کی تمام روایات کے راوی اصحاب رسول ہیں. اگر بیان کرنے والا سچا نہ ہو تو روایت کا کوئی وزن نہیں رہے گا اور اسے دلیل کے طور پر کبھی بھی کہیں پیش نہیں کیا جا سکے گا. جب تک آپ ان براہ راست راویوں کا تحفظ نہیں کر لیں گے جن لوگوں نے بغیر کسی واسطہ کے نبوت کے دان اقدس سے یہ سنا کہ آقا خود فرماتے ہیں میرے بعد نبی نہیں آئے گا, اور جو بھی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اسے جھوٹا کذاب اور دجال سمجھا جائے, جب تک آپ اس راوی کا تقدس نہیں مانتے جو پیغمبر سے براہ راست اس ارشاد کو نقل کر رہا ہے تو آپ اس روایت پر یقین کیسے کر لیں گے؟ اس روایت پر ایمان اسی وقت غیر متزلزل ہوگا, ایمان اسی وقت پختہ ہوگا جب آپ اس راوی کی عزت ناموس اور تقدس سے ایمان لائیں گے جو آقا سے سن کر اس کو آگے نقل کر رہا ہے. اسی طرح دین کے جتنے بھی مسائل ہیں, حتیٰ کہ خود قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی اترتی رہی, آپ نے صحابہ سے اسے لکھوایا اور اصحاب رسول نے کسی نے یاد کیا, کسی نے درختوں کے پتوں پہ لکھ لیا, کسی نے کسی اور چیز پہ لکھا, اور آقا دو عالم کے بعد باقاعدگی کے ساتھ اس قرآن کو جمع کیا گیا ہے. اس کی کوئی صورت کہیں تھی اور کچھ کہیں تھا, کچھ اصحاب رسول کے سینوں میں تھا, اسے یکجا کیا گیا, جمع کیا گیا. اگر اصحاب رسول صحیح نہیں تو آپ قرآن کو ثابت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اس کو جمع کرنے والے وہ ہیں, اس کو محفوظ رکھنے والے وہ ہیں, اس کو یاد کرنے والے وہ ہیں, اس کو امت تک پہنچانے والے وہ ہیں, اور اس کے براہ راست راوی وہ ہیں, اور پھر اس پر سب سے پہلا اجماع اصحاب رسول کا ہوئے کہ یہ واقعی وہی کتاب ہے جو اللہ نے اتاری ہے, واقعی وہی کتاب ہے جو پیغمبر کے قلب پہ نازل ہوئی ہے, واقعی وہی کتاب ہے جس سے جبریل نے محمد رسول اللہ پہ اللہ کی جانب سے نازل کیا تھا. اس پر سب سے پہلا اجماع اصحاب رسول کا ہوئے, اور اس کے بعد یہ آگے تواتر کے ساتھ منتقل ہوتی ہوئی آج
ہم تک پہنچیے تو اگر صحابہ رسول کی عزت ناموس کا تحفظ نہ کیا گیا تو دین کا کوئی ایک مسئلہ بھی آپ ثابت نہیں کر سکیں گے. جب صحابہ رسول کی حیثیت یہ قرار پائی کہ وہ دین کی بنیاد ہے, دین کی جڑ اور اساس ہے, دین کی پوری عمارت ان پہ کھڑی ہے, تو آج ان کے تقدس کی بات کرنا کیسے فرقہ واریت قرار پا جائے گا؟ آج ان کی ناموس کا تحفظ کرنے کو کیسے فرقہ واریت کا تانا دے دیا جائے گا؟ یا کیسے یہ بات تسلیم کر لی جائے گی؟ آپ مجھے دین کا کوئی ایک مسئلہ بیان کریں, بتلائیں کہ جس کے راوی ابو بکر نہ ہوں, جس کے راوی عمر عثمان نہ ہوں, جس کے راوی علی طلحہ زبیر نہ ہوں, جس کی راویہ عائشہ حفصہ نہ ہوں, جس کی راویہ زہرا نہ ہوں, جس کے راوی حسن حسین نہ ہوں, آپ دین کا کوئی ایک مسئلہ لائیں کہ جس کو روایت صحابہ نہ کرتے ہوں. اگر دین کے راوی وہ ہے تو پھر ان کا تقدس آئینی طور پر پاکستان میں ماننا ہوگا اور منگایا جائے گا. اگر ڈاکٹر اقبال کو آئینی تحفظ ہے, مسٹر جناح کو آئینی تحفظ ہے, تو صدیق کو آئینی تحفظ کیوں نہ دلایا جائے؟ عمر کو آئینی تحفظ کیوں نہ دلایا جائے؟ جب ان دو شخصیات کے مبارک اور مقدس نام زبان پہ آ ہی گئے تو کہتا جاؤں کہ یہ دو عام انسان نہیں ہیں, ان دو کی حیثیت ایک عام انسان کی حیثیت نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر و عمر کی ایک ایسی امتیازی شان ہے, ایک ایسا امتیازی وصف ہے کہ جو انبیاء کے بعد سوا جب سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں آئے ہیں اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیام قیامت تک اور قیام قیامت سے لے کر ہمیشہ تک جو حیثیت انبیاء کے ماں سوا ان دو انسانوں کو حاصل ہوئی ہے ابو بکر عمر کو, وہ کائنات میں اللہ کی پوری مخلوق میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے. یہ بات محض میری عقیدت کے پھول نہیں ہے, یہ محض جذبات تہدار نہیں ہے, یہ محض ان کے ساتھ محبت کے گویا جذبات تہدار نہیں ہے, بلکہ ایک حقیقت ہے. اس کو حقیقت ماننے کے لیے, حقیقت منوانے کے لیے, اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اتنی آسان سے آسان دلیل آپ کے ذہنی اتاروں, اتنا آسان سے آسان, اتنا آسان سے آسان گویا پروگرام آپ کے ذہن میں پیش کروں کہ جس کو سمجھنے میں ایک عام آدمی کو بھی کوئی دقت محسوس نہ ہو, ایک عام انسان بھی اس دلیل کو سمجھنے میں کوئی الجھن محسوس نہ کرے. چنانچہ میں آج پیغمبر کے دشمنوں کی وادی میں کھڑا ہوں, آج میں پیغمبر کی ختم نبوت کے باقیوں کے پڑوس میں کھڑے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. دنیا کے ہر مسلمان کا جس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے یہ ایمان ہے, عقیدہ یقین ہے اس کا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آج دفن ہے وہ جگہ عرش بری سے اعلیٰ ہے, وہ جگہ کائنات کے ہر ذرے سے اعلیٰ ہے, حتیٰ کہ وہ مقام, وہ خاص جگہ جہاں آقا آج دفن ہے وہ بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے, بیت المقدس سے بھی اعلیٰ ہے, اور جنت کے اعلیٰ مقامات میں سے ایک اعلیٰ مقام ہے. یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے خلاف کوئی مسلمان بھی زبان نہیں کھول سکتا, جس سے آپ بات کریں گے کہ نبی کا روزہ جنت ہے یا نہیں, اگر اس کے دل میں ایمان ہے وہ یہ کہے گا کہ صرف جنت ہی نہیں جنت کا بھی اعلیٰ مقام ہے. جب ہر مسلمان کا بلا نزاع بلا اختلاف یہ عقیدہ ہے اور یہ یقین ہے, اور یہ یقین کیوں بن گیا, یہ عقیدہ کس بنیاد پر بنے, کس کی دلیل کیا ہے, تو وہ بھی عرض کرتا جاؤں تاکہ بات اور منقع ہو کے ذہن میں اتر جائے کہ یہ بھی کائنات کے ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ہستی پوری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں نہیں ہے. اللہ کے بعد اگر سب سے اونچا اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا مرتبہ کسی کو حاصل ہے تو وہ اللہ طیبہ کے لخت جگر کو حاصل ہے. تو جب یہ ایمان بن گیا اکیلا ہے کہ محمد رسول اللہ سب سے بڑے ہیں, تو یہ بھی آپ کو جاننا پڑے گا اور معلوم کرنا ہوگا کہ اتنی بڑی اونچی ہستی, اتنی بڑی مقدس مطہر اور منزہ ذات جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اونچی اور سب سے اعلیٰ ہے, اس ذات کو کہاں سے بنایا گیا, اس کے وجود کے ذرات کہاں سے لیے گئے, اس کا مٹیریل کہاں سے لیا گیا. مٹیریل عمدہ ہو عورت عمدہ بنا کرتی ہے, مٹیریل گھٹیا ہو عورت گھٹیا بنا کرتی ہے. تو جب بات اس پہ آئیں گے تو یقیناً آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس مقام سے رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے عطا کے ذرات لیے ہیں, جس جگہ سے آپ کا وجود تیار کیا ہے, وہ جگہ وہ خطہ وہ ذرات وہ کائنات میں ہر چیز سے بلند اور بالا ہونا چاہیے. اگر وہ بلند و بالا نہیں ہوں گے تو پھر جو اس کے وجود تیار ہوئے اس کو آپ ہر ایک سے بلند کیسے کہیں گے؟ تو قرآن واضح کرتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, جس جگہ سے تمہارا خلیل لیا ہے اسی جگہ تمہیں دوبارہ دفن کیا جائے گا اور وہی سے تمہیں اٹھایا جائے گا. اس نقص قرآن کے پیش نظر یہ حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے کہ جس جگہ آج آقا دفن ہے اسی جگہ سے آپ کا خمیر لیا گیا تھا اور آج دوبارہ اسی جگہ دفن کیے گئے ہیں, اور وہی وہاں دفن ہو سکتا ہے جس جگہ سے اس کا خمیر لیا گیا ہو. اس کے لیے مزید دلیل یہ ہے کہ آقا وہاں دفن ہے, ابو بکر وہاں ہے, عمر وہاں ہے, لیکن ایک جگہ قبر کی ابھی خالی پڑی ہے. اگر کوئی اور بھی وہاں آ سکتا کہ جس کا خمیر وہاں سے نہ ہو لیکن دفن کیا جا سکتا ہو, تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ عثمان بن عفان کو وہاں دفن نہ کر دیا جاتا, کوئی وجہ نہیں تھی کہ زہرا طیبہ کو وہاں دفن نہ کر دیا جاتا, کوئی وجہ نہیں تھی کہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ کو وہاں دفن نہ کر دیا جاتا, کوئی وجہ نہیں تھی کہ کسی اور صحابی کی قبر اقدس وہاں نہ بن جاتی اگر جگہ خالی نہ ہوتی تو مجبوری تھی. لیکن جب جگہ بھی ہے اور اس کے بعد وفات پانے والی بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں لیکن انہیں وہاں قبر کی جگہ نہیں ملتی, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب یہ تھا کہ جہاں وہ آ سکتا ہے جس کا خمیر جہاں سے لیا گیا ہے, جس کا خمیر جہاں سے نہیں وہ یہاں دفن ہی سرے سے نہیں ہو سکتا اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو وہاں دفن نہیں کر سکتی, چاہے وہ مرتبہ کے لحاظ سے کتنا ہی بڑا ہو, مقام کے لحاظ سے مرتبہ کے لحاظ سے ایسا پیغمبر کی آبرو ہے, ایسا پیغمبر کی عزت ہے, ایسا پیغمبر کی دستار ہے, ایسا نبی کا لباس ہے, لیکن اس کا خمیر جہاں سے لیا گیا اسے دفن وہی کیا گیا ہے. یہاں کا نہ خمیر تھا نہ یہاں دفن کرنے کی اجازت دی گئی نہ دفن کیا گیا. اس کو آپ جب مد نظر رکھیں گے تو حقیقت اور کھل جائے گی کہ یہاں سے چار شخصیات کا خمیر لیا گیا ہے, دو پیغمبروں کا اور دو الٹا جو پیغمبر کے صحابی تھے, پیغمبر بھی وہاں دفن ہے, اس کے دو صحابی بھی وہاں دفن ہے اور ایک پیغمبر ابھی حیات ہے, آئیں گے وفات آئے گی اور اسی جگہ پہ دفن ہوں گے جنہیں عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں, کیونکہ ان کا خمیر بھی اسی جگہ سے لیا گیا ہے. اس لحاظ سے ابو بکر و عمر کی مٹی وہاں سے لی گئی جہاں سے محمد کا خمیر لیا گیا, جہاں سے عیسیٰ بن مریم کا خمیر لیا گیا, اور جس مٹی سے جس خطے سے محمد کا خمیر لیا گیا ہو وہ خطہ کائنات سے بلند و بالا ہے, اور جب وہ بلند و بالا ہے تو درجہ بدرجہ جن دوسروں کی اس سے خمیر لیے گئے پھر ان کا مرتبہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا. ابو بکر و عمر کی فضیلت کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ ان کا خمیر جنت چلی جا گیا ہے, ان کا خمیر اس جگہ چلی جا گیا جو جگہ اس سے بڑی سے بلند ہے, جو جگہ بیت اللہ سے بلند ہے, جو جگہ بیت المقدس سے بھی بلند ہے.
شان صحابہ شان صحابہ
سمیر محترم مزید توجہ کیجیے, جب یہ یقین ہے کہ نبی کا روزہ جنت ہے بلکہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے اور کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا, تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو جنت چلے گئے جو جنت میں پہنچ گئے ان کے لیے آج یہ بحث کہ کیسے تھے
یہ بات نہیں چل سکتی. انجام یا جہنم ہے یا جنت. جہنمی کے بحث ہو سکتی ہے کہ وہ برا تھا, اس کا کیریئر کردار یہ تھا, لیکن کیا جنتی کی بھی بحث ہو سکتی ہے؟ بلند آواز سے بولیں گے تاکہ میں آگے نکل سکوں. جہنمی کے کیریئر کے بحث ہو سکتی ہے, اس کی زندگی کو کھیلا جا سکتا ہے, اس کے حالات کے بحث ہو سکتی ہے, اس کے تنقید جرا ہو سکتی ہے, اس تنقید کے بعد کھولا جا سکتا ہے, اس کے لیے بھی زبان تان دراز کی جا سکتی ہے. تو ابو بکر عمر دو ایسے بڑے انسان ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کہ جو آج جنت میں ہیں, اور آج سے 1400 سال پہلے ہزاروں انسانوں نے اپنی آنکھوں سے جنت میں جاتے ہوئے دیکھا, یعنی دیکھا. اس کے واسطے جب روضہ اقدس کے در اقدس پر صدیق کا جنازہ پڑا ہے تو یہ جنت کے دروازے پہ پڑا تھا یا عیاذ باللہ کسی اور جگہ؟ یہ جنت کے دروازے پہ پڑا تھا. روزے کا دروازہ کھلے تو یہ جنت کا دروازہ کھلے, اور ابو بکر جنت میں داخل ہو گئے. اب ابو بکر کی ذات پر تنقید وہ کر سکتا ہے جو نبی کے روزے کو جنت نہ مانتا ہو. وجہ ایسا اپنے دماغ کی تمام توانائی سستی سے فرقہ واریت کا تانا دینے والے نادان انسانوں, میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شخص جنت میں ہے اس کے پاکستان میں باس کیوں, اس کے پاکستان میں تارا کیوں, اس کے پاکستان میں لانت کیوں, اس کے خلاف پاکستان میں زہر کیوں گرا جاتے؟ اگر میں اس جنتی انسان کے خلاف, اگر میں اس جنتی انسان کے خلاف بدماش کرنے والی زبان کا نوٹس لیتا ہوں تو ہمیں فرقہ واریت پھیلانے کا تانا کیوں ملتا ہے؟ ہزاروں انسانوں نے, سینکڑوں مقدس افراد نے آج سے 1400 سال پہلے دیکھا کہ ابو بکر جنت میں داخل ہو رہے ہیں. ٹھیک دیکھا یا غلط؟ آنکھوں سے دیکھے علی نے نہیں دیکھا کہ ابو بکر جنت میں جا رہے ہیں؟ جی عثمان طلحہ زبیر انہوں نے نہیں دیکھا کہ جنت میں جا رہی, صحابہ نے نہیں دیکھا کہ جنت میں جا رہی, انہوں نے تو دیکھا تھا. اب جو ہر سال حاجی جاتے کیا یہ پتا کر کے نہیں آتے کہ یہاں دو وہ بھی ہیں؟ اس کے واسطے ہر سال 30 لاکھ انسان, کیا اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ ابو بکر جنت میں ہے؟ ہر سال 30 لاکھ انسان روزہ اقدس پہ حاضری دینے کے بعد واپس آ کر یہ شہادت نہیں دیتا کہ عمر جنت میں ہے؟ اگر نبی کا روزہ جنت ہے اور ہر مسلمان جنت مانتا ہے تو ابو بکر و عمر کے جنتی ہونے پر اتنا بڑا تواتر ہے کہ شاید کسی اور مسئلے پر اتنا بڑا تواتر نہ مل سکے. تو جب ان کا جنتی ہونا تواتر سے ثابت ہو گیا تو ان کے خلاف تارا اسلام شمار نہیں ہوگا, اب ان کے خلاف لعنت اسلام شمار نہیں ہوگا. اب صدیق عمر پر تنقید کو میں ریسرچ کا نام نہیں دے سکتا, اس کو بدماشی کا نام دیا جا سکتا ہے, چوری کا نام دیا جا سکتا ہے. میری زندگی کے تمام لمحات ان دو جنتی انسانوں کی عزت آبرو تقدس کے یاد تھے, سب کچھ تک دیا جا سکتا ہے, لیکن صدیق عمر سے رشتہ نہیں کاٹا جا سکتا. میں نے کہ جتنے آپ نعرے کم لگائیں گے اتنی میں بات زیادہ کر سکوں گا. میں آج اس اجتماع کو گواہ بنا کر اپنے خالق سے, رب السماوات والارض سے, رب العالمین سے لجاجت کے ساتھ آزاری کرتا ہوں کہ تو وہ ذات ہے جس نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ میں تحفظ دیا ہے, تو وہ ذات ہے جو پہاڑوں اور پتھروں میں رہنے والے کیڑوں کو بھی رزق مہیا کرتی ہے, تو وہ ذات ہے جو پیغمبر کے ہاتھ میں پتھروں کو بولنے کی طاقت دیتی ہے. تو آج میں تیرے ایک ذلیل گناہگار ناکارا نکما
اور ایک تیرا کمینہ بندہ درخواست کرتا ہے کہ میری آواز آج اپنی قدرت کاملہ سے صدیق کے مبارک اور مقدس گوشت تک پہنچا دے اور ان لفظوں میں پہنچا دے کہ صدیق ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودا ہی ہے، ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودا ہی ہے، اب میرا ہوش میں آنا تیری مجھے ہے۔ نارا تکبیر، ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودا ہی ہے، اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے۔ میں آج اگر اصحاب رسول کو ان کے تقدس ناموس کے مسئلے کو چھوڑ دیتا ہوں تو وہ تباہی آئے گی جو شاید کسی اور انسان پہ نہ آئے، اس لیے میں سب کچھ گوارا کر سکتا ہوں لیکن عظمت اصحاب رسول کے لیے اپنی تب و دو کو قتل ختم نہیں کر سکتا، اور نہ یہ ختم کرائی جا سکتی ہے کسی بھی تشدد کے ذریعے، ہمارا یہ راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ میں اس کو دین سمجھتا ہوں، آپ بھی دین سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ میں اس کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ توجہ کیجیے، صدیق اور عمر، کیونکہ تذکرہ ان کا تو بات تھوڑی سی اور بھی کر دی جائے، اجازت ہے؟ صدیق اور عمر وہ انسان ہیں جو صرف جنتی ہی، جنتی تو وہ بھی ہو سکتا ہے جو چریوٹ میں پیدا ہو، نیک عمل کرے، عبادت کرے اور جنت پہنچ جائے تو سکتا ہے نہیں؟ مسلمان جنت جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جنہیں نیکیاں کی اللہ سے معافیوں مانگی وہ جنت جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ غلطی کر بیٹھے تو پیغمبر کی شفاعت سے بھی جنت جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ تو آدمی جنگ کا ہو، چلوٹ کا ہو، سربودے کا ہو، کسی جگہ کا ہو، عبادت کر کے، اللہ اللہ کر کے، ایمان لا کر جنت جا سکتا ہے۔ جنتی ہونا اور بات ہے، کمال یہ بھی بہت بڑا ہے کہ انسان جنت جائے، یہ یقیناً کمال ہے۔ لیکن میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا جو جنتی ہیں، میں بات ان کی کر رہا ہوں جو آئے گی جنت سے۔ اگر آپ توجہ دیں گے تو بات سمجھنے کو مشکل نہیں ہوگی۔ صرف جنتی کی بات نہیں کر رہا کہ ابو بکر نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ایمان لائے، جنت چلے گئے، عمر نے نبی کا کلمہ پڑھا، ایمان لائے، جنت چلے گئے۔ میں صرف اتنی بات نہیں کر رہا کہ وہ جنتی ہیں یا جنت چلے گئے یا جنت میں سو رہے، میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ آئے بھی جنت سے تھے، اس لیے کہ جب نبی کا روشہ جنت ہے اور جنت سے بھی آ رہا ہے اور وہاں دفن وہی ہو سکتا ہے جس کا خمیر وہاں سے لیا گیا ہو، تو جب ان دو کا خمیر جنت سے لیا گیا تھا تو دوبارہ یہ جنت نہ جاتے تو جاتے کہاں؟ کوئی اور طاقت نہیں کہیں لے جا سکتی، جنت سے آئے تھے، جنت کو واپس گئے۔ اور قیامت کا منظر، حشر کا منظر کتنا عجیب و غریب ہوگا جب ہر کوئی اپنی اپنی قبر سے اٹھے گا، ہر کوئی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہیں، لیکن ہر کوئی اپنی اپنی قبر سے برآمد ہوگا۔ ابو بکر و عمر کے کتنے مقدر ہیں کہ یہ روزہ نبی سے اس حالت میں برآمد ہوں گے کہ ایک پہلو میں ابو بکر اور ایک میں عمر ہوں، اس حقیقت کا کون مسلمان انکار کر سکتا ہے؟ ان مقدس انسانوں کے تحفظ کی جنگ لڑنے کو تم پھر کبر جتنے کے تار دو گے، اور اس طرح گویا یہ تحریک دب جائے گی، یہ اس طرح اس کو مٹا دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ میں تاریخ کی روشنی میں دشمنان اسلام کے دماغ کے بیچے کھود دینا چاہتا ہوں کہ تم جتنا سپاہ صحابہ کو مارو گے اتنا یہ منزل کے قریب چل جائے گی، اتنا قریب جائے گی۔ اگر اس میں اخلاص رہا، اگر اس میں نیک نیتی رہی، تو جتنا ظلم کرو گے اتنا اپنے منزل کو چھو لے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کام بھی مشکلات برداشت کیے بغیر کبھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا، آج تک نہیں پہنچا۔ اگر بغیر مشکلات کے، اگر بغیر پریشانیوں کے، اگر بغیر مصائب جھیلے کوئی تحریک اپنی منزل کو چھو سکتی تو محمد رسول اللہ کی تحریک سب سے بڑی تحریک تھی۔ اس تاریخ میں کسی ایک کو پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھتا اور وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتی. اس تاریخ کے قائد اللہ کے آخری رسول تھے اور اس تاریخ میں کام کرنے والے ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر جیسے مقدس انسان تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ کون سا وادی عرب کا وہ پتھر ہے جو محمد کے وجود پہ برسا رہیں گے, کون سی وہ گائی ہے جو رسالت پناہ کو دی نہیں گئی, اور کون سا وہ ظلم و ستم ہے جو صحابہ پہ توڑا نہیں گیا, جلتے یعنی گرم تیل میں ڈال کے اصحاب پیغمبر کو جلایا گیا ہے, انہیں ملک سے بھی کیا گئے ہیں, وطن سے وطن کیا گئے ہیں, انہیں ہجرت پہ مجبور کیا گئے ہیں, ان کی آنکھوں کے سامنے ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیتے بچے وہ چھین کر زلا کر دیے گئے ہیں. لیکن آپ بتلائیں کہ کیا وہ تاریخ دبیلا منزل تک پہنچ گئی؟ اگر چین سے بیٹھ رہنے سے کوئی منزل حاصل کی جا سکتی تو محمد رسول اللہ ایک دن بھی بیت اللہ کے کونے سے باہر نہ آتے. نبی سے بڑا نیک سارے متقی پہ اور اللہ کو یاد کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور نبی بھی وہ کہ جس پیغمبر پر تمام کلی کمالات, جس پیغمبر پر عزت عصمت کی تمام کمالات کو ختم کر دیا گیا ہو. اتنا بڑا رسول, اتنا بڑا پیغمبر, اتنا بڑا جلیل قد نبی اگر چین کے ذریعے چین کے ساتھ آرام کے بستر کے لے کر اپنی تحریک کے منزل مقصود پہ پہنچا سکتا تو ہم نہ کلال ایک دن کے لیے بھی بیت اللہ سے باہر نہ نکلتا. لیکن میں دیکھتا ہوں کبھی بری مقدس, کبھی بری معصوم, بری متحر منجہ انسان, بری شخصیت تحس میں مار کھاتی ہے, اور کبھی وہی ذات اقدس ہے جو شادی ابھی طالب کی 3 سالہ نظر بندی کو برداشت کرتی ہے, جس میں کوئی ملاقات نہیں, کوئی کھانے کی چیز نہیں پہنچتی. میں دیکھتا ہوں کہ وہی مقدس انسان ہے جس کے نالیل لوگ اس سے تر ہے, وہی مقدس ذات ہے جس کے ساتھیوں کو اس قدر مارا جاتا ہے, اتنا پیٹا جاتا ہے کہ ان مقدس انسانوں کی چمڑیاں اجڑ جاتی ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ اسی مقدس انسان کو مارنے والی خواتین کو اونٹوں سے باندھ کر چیر دیا جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اسی مقدس انسان کو مارنے والوں کو انگاروں پہ لٹا دیا جاتا ہے, ان کے جسم اثر سے چربی نکلتی ہے, اس سے انگاریں بجتی ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر آرام سے بیٹھ کر کوئی منزل حاصل کی جا سکتی تو محمد رسول اللہ حاصل کر لیتے. اگر پیغمبر نے بھی میدان میں جدوجہد کی ہے, نبی نے بھی میدان عمل میں اتر کر ظلم سہا ہے, ستم برداشت کی ہے, مار کھائی ہے, گھر چھوڑا ہے, غار میں راتیں کاٹی ہیں, نظر بندیاں کاٹی ہیں, ملک سے بھی ملک ہوئے ہیں, ان کے ساتھیوں کو مار پڑی ہے, تو پھر آج بھول جاؤ کہ تم مخمل کے بستر پہ لیٹ کر عظمت صحابہ منوا لو گے. دشمن اصحاب پیغمبر کا دشمن بین الاقوامی سطح پہ مضبوط ہے, یہ غلط کہہ رہا ہوں اس لحاظ سے بین الاقوامی سطح پر اصحاب پیغمبر کا دشمن مضبوط ہے, اور جب تک آپ اپنے اندر وہ نسلوں سب پیدا نہیں کریں گے آپ کبھی بھی اپنی منزل کو حاصل نہیں کر سکیں گے. مجھے امید ہے اور ہمارے تمام ساتھیوں کو یقیناً اس پہ یقین لانا چاہیے کہ آج سے 4 سال پہلے فضا اور تھی, آج فضا اور ہے, اور کل تک فضا انشاءاللہ اور ہوگی, انشاءاللہ اور ہوگی یا نہیں ہوگی, ہوگی. کچھ اسباب غیبی طور پہ بنا کرتے ہیں, کچھ اسباب امت کا رخ موڑنے کے لیے, کچھ اسباب غیبی طور پہ بنا کرتے ہیں. دنیا اسلام کو جھجھوڑ دی جائے, بلکہ ان کی گردنیں جھکا دی ہے کہ تمہیں مارنا پڑے گا, تو سوائے اکتا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اصحاب رسول کے خلاف اٹھنے والی آواز کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اصحاب پیغمبر کے خلاف نکلنے والی سوال اسلامی سوال نہیں ہے. آج وہ فضا نہیں رہی جو آج سے 2 سال یا 4 سال پہلے تھی, آج فضا بدل گئی ہے اور مزید بدلے. ان شاء اللہ سننا, ان شاء اللہ بدلنی چاہیے یا نہیں بدلنی چاہیے؟ جی پاکستان میں صحابہ رسول کو آئینی تحفظ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ آپ چاہتے ہیں ملنا چاہیے, یہ چاہتے ہیں ملنا چاہیے آپ. صرف یہی نہیں صرف یہی نہیں بلکہ آج میں نو ماہ کی نظر بندی کے بعد ایک ایسی اجتماع سے خطاب کر رہا ہوں کہ جس اجتماع میں دور دراز کے مختلف اضلاع کے لوگ بھی موجود ہیں اور یہ تاریخی حیثیت بھی رکھتے ہیں. اس لیے میں آج اسی مقام سے اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ سال صدیق اکبر کا یوم پورے ملک میں ہر ضلع تحصیل حتیٰ کے دیہات کی سطح تک جلوس کی صورت میں منایا جائے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے دو سال اس نظم و ضبط کے ساتھ اپنی اس تاریخ کو پرامن طور پہ جاری رکھ لیا کہ صدیق اکبر کا یوم سرکاری سطح پہ منایا جائے, کون صدیق جو آج بھی جنت میں ہے, کون صدیق جو آیا جنت سے تھا, کون صدیق جس نے نبی کو سب سے پہلے مانا ہے, کون صدیق جو ہجرت کی رات اکیلا ساتھ گیا ہے, کون صدیق جس کے لیے آیت خار اتری ہے. اگر آپ نے آئندہ سال اور اس سے آئندہ سال پورے نظم و ضبط کے ساتھ پرامن طور پر اس طرح یوم منا لیا جلوس کی سطح جلسے کر کے شہر قصبات دیہات اور تھانوں کی حد تک چاہے کسی مقام پر آپ کو چار آدمی ملے, اگر آپ وہاں بھی جلسہ کر کے صدیق اکبر کا یوم منا لیتے ہیں تو دو سال کے اندر اندر انشاءاللہ یہ گہرا مطالبہ کے صحابہ کے دل تاریخی طور پر حکومت منوائے, یہی حکومت آپ کے سامنے اگر رہ گئی تو گتنے ٹیکے گی اور اسے سرکاری سطح پہ صدیق اکبر کا دل منانا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ دو سال تک یہ حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ دو سال تک یہ رہتی ہے یا نہیں رہتی, یہ تو بات کی بات ہے. لیکن اگر آپ نے دلچسپی لے لی تو یہ جو صرف قرارداد ہے نا کہ صحابہ کا دن تاریخی طور پہ منایا جائے, اس قرارداد کو کوئی وزن نہیں ملتا. آپ عملی طور پہ پہلے خود منائیں, آپ خود منائیں گے اس کو, آپ ایک نظم و ضبط کے ساتھ قوم کے سامنے پیش کریں گے. تو صرف یہ نہیں کہ آپ درخواست لے کے جائیں ریڈیو ٹی وی کے پاس یا حکمران کے پاس کے دن مناؤ یا قرارداد کریں, نہیں, آپ کو وہ خود بلائیں گے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ یہ تو نجائز بات ہے, نجائز ہے. تو پھر آج جو میں یہاں سے اعلان کر رہا ہوں اس کو پذیرائی حاصل ہوگی, اسی بات سے انشاءاللہ حاصل ہوگی, انشاءاللہ حاصل ہوگی, اور یہ دن منانا پڑے گا. انبیاء کے بعد, انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے بڑا انسان ابو بکر ہے, اس کا دن منایا جائے یا نہ منایا جائے, قوم کو واقف کرایا جائے کہ نہیں کہ انبیاء کے بعد یہ بڑا ہے, بلند واسطے قوم کے ذہن میں اتارا جائے یا نہیں کہ انبیاء کے بعد یہ سب سے بڑا انسان ہے. جی اتارا جائے تو یہ آسانی کے ساتھ اس وقت اترے گا جب دیواروں پہ جو میں صدیق اکبر لکھا ہوگا, جب پوسٹر جو میں صدیق اکبر کے ہوں گے, جب مختلف سرکاری حالوں میں صدیق اکبر پر مشارے ہوں گے, جب مختلف علاقوں میں مختلف مقامات پر صدیق اکبر کے نام سے کانفرنس ہوں گی, اور اس طرح پورے ملک میں کم از کم ایک دن ایسا ہوگا کہ جس دن ہر شہر ہر بستی ہر قریہ ہر علاقے میں صدیق اکبر کی عظمت پہ جلسہ, اس کے لیے جلوس اور اس کے لیے مطالبہ کا سرکاری سطح پہ مناؤ. تم دو سال یہ کر لو, تیسرے سال حکومت نہ مانے تو مجھے ملک بدل کر دیا جائے. لیکن ایک نسل و سب چاہیے, ایک فکر چاہیے, ایک لگن چاہیے. اصحاب رسول کا ناموس اس وقت ایک نسل و ضبط مانگتا ہے, اس وقت ایک صحیح فکر اور سوچ مانگتا ہے. گرانی قدر سامعین, میں نے اس لیے یہ بات کہہ دی کہ میرے سوال پر صدیق عمر کا تذکرہ آ گیا تھا کہ یہ وہ دو جنتی انسان ہیں جو آج بھی جنت میں ہیں اور جن کو لاکھوں کروڑوں انسان ہر سال دیکھ کے آتے ہیں کہ جنت میں ہیں. ان دو کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ اس کے واسطے بلند واسطے آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک مہلت دیتا ہوں, صحیح سوچ کر اپنی قبر آخرت سامنے رکھ کر آپ جواب ارشاد فرمائیں. کہ اگر صدیق کو عمر علی رضی اللہ یہ جنتی نہ ہو تو نبی کا روزہ جنت بن جائے گا. سوچ کے اپنے دماغ کی تمام قوتیں صرف کر کے جو اللہ نے آپ کو عقل و فہم دیا اس سے پوچھ کے بتلائیے کہ اگر ابو بکر عمر دو جنتی نہ ہو تو نبی کا روزہ جنت شمار ہوگا. اور اگر آپ یہ مانتے اور یقین مانتے کہ نبی کا روزہ جنت ہے ٹھیک ہے جنت سے بھی اعلی ہے تو پھر جو اس میں گئے ہیں وہ جنتی ہونا چاہیے یا اور کچھ جی جنتی ہونا چاہیے. اب مزید توجہ کیجیے اور جو ان دو کو جنتی نہیں مانتا ہوگا خاموشی سے میری بات پہ غور کرنا ہے. جذبات کے اظہار کا بڑا وقت ہے لیکن بات کو دل میں بٹھانا ہے. جو شخص ان دو کو جنتی نہیں مان رہا وہ نبی کے روزے کو جنت مان رہا ہے یا نہیں مان رہا بلند آواز سے اونچی آواز سے جو نبی کے روزے کو جنت نہیں مانتا وہ اسلام کا کوئی فرقہ ہو سکتا ہے؟ میں اس کو اسلام کا فرقہ مان سکتا ہوں؟ اور میں ایسے نظریے کے خلاف کہ اگر کوئی شخص نبی کے روزے کو جنت نہیں مانتا تو اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. اگر میں کسی ایسے انسان یا گروہ یا فرقے کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں تو یہ فرقہ واریت ہے یا دین ہے؟ اس کے واسطے دین اور ایمان ہے یا فرقہ واریت ہے؟ نہیں اس کے واسطے آپ بولتے لڑائی الیکشن میں بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ فسادات الیکشن میں بھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ اگر تم فسادات کی وجہ سے الیکشن نہیں بند کر سکتے اور نہیں کرتے اس کو جمہوریت قرار دیتے ہو تو ہم تو فساد بھی نہیں کرتے. پھر ہمیں پیغمبر کے روزہ اقدس کو جنت منوانے کے لیے کام کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ اجازت دی جائے گی تب بھی نہیں دی جائے گی تب بھی میں پیغمبر کے روزہ اقدس کو جنت منواؤں گا. اور جب وہ جنت مانا جائے گا پھر صدیق کو عمر کو مانے وہ بچہ چڑھائی نہیں ہے جو جان نہیں کہہ سپاہ صحابہ کے نوجوان موجود ہیں جن نے وہاں اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان مجھے سنائی ہے. اسی طرح جنگ کے واقعات اور دیگر اثرات کے واقعات جو سنیوں کے سنیت کے قیامت توڑی گئی یا توڑنے کے پروگرام ہیں میں اس پر آواز بلند کیے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اسے لعنت سمجھتا ہوں کہ میں اس زیادتی کو زیادتی نہ کہوں. خدا گواہ ہے رب العالمین گواہ ہے نو ماہ تک میں نے جو جیل کاٹی ہے بغیر کسی جرم کے کاٹی ہے یا کوئی قصور نہیں تھا نہ ہمارے ساتھیوں کا کوئی قصور تھا. اور پھر 302 جیسے سنگین مقدمات میں ملوث کرنے کی ایک ریت اور روش بن گئی ہے. اگر یہ ریت اور روش جاری رہی تو پھر کسی بھی مذہبی رہنما کو اشارے مذہبی رہنما کا تحفظ نہیں رہے گا. کسی بھی فرقے کا رہنما پھر اس سے بچے گا نہیں. تم کو کوئی دوسرا بھی اسی طرح اس کو ناجائز ملوث کر دے گا. 302 کے مقدمات میں بے گناہ لوگوں کو ملوث کرنا اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس ظلم کے سامنے فرعون اور ہلاکوں کا ظلم بھی ماتم کرتا نظر آتا ہے. ایک انسان کی زندگی سے کھیلتے ہو, ایک انسان کو تختہ دار پہ بغیر کسی جرم کے لٹکانا چاہتے ہو. تمہیں یہ کہنا چاہوں گا اپنی حکومت سے کہ تم جب سچے انصاف کی بات کرتے ہو تو پھر تمہیں وہ سچے انصاف ہمیں بھی مہیا کرنا چاہیے. آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ الیکشن میں قتل ہو, آدمی کوئی گرفتار نہ ہو اور ہم بغیر کسی جرم اور بنا کے پھر سدو کے کیس میں ملبس کر لیا جائے تو یہ سستا انصاف کیسے ہے؟ میری درخواست اور میری اپیل اسی سستا انصاف کی ہوگی کہ اگر ہم مجرم ہیں تو ضرور ہمیں سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر ہمارا کوئی جرم نہیں ہے تو پھر یہ سزائیں کیوں؟ البتہ میں یہ یقین رکھتا ہوں اور اتنا پختہ یقین رکھتا ہوں جتنا کہ اس وقت میرا اور آپ کا سورج کے چمکنے پہ یقین ہے کہ ہم بے گناہ ہیں، ہماری موت آ گئی ہے تو بتا کوئی نہیں سکتا، اور اگر موت نہیں آئی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تختہ دار تک نہیں لے جا سکتی، کوئی طاقت نہیں لے جا سکتی۔ نعرے کا کوئی انداز بھی ہونا چاہیے،
نعرے تکبیر دھیرے 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 دھیرے
نعرے میں ایک انداز رکھیے، نعرے اپنے نعرے میں وزن رکھیے، جو نعرہ آپ کی اپنی عوام کو بھی برداشت ہو کے ٹھیک ہے، ایسا نعرہ جو آپ لگائیں گے جس کو آپ کے اپنے لوگ بھی برا کریں اس نعرے کا کیا وزن ملے گا؟ قانون محترم میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ اگر تو زندگی مک دیں گے ختم ہو گئی تو ساری دنیا اکٹھی ہو ہم نہیں بچ سکتے یا بچ جائیں، اور اگر زندگی ختم نہیں ہوئی تو پھر جان لینے والے جا سکتے ہیں لیکن اگر جان باقی ہے تو یہ نہیں جا سکتی۔ اگر زندگی پہ کچھ دن باقی ہے اور اللہ نے رکھے ہیں تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں مٹا سکتی، اور مجھے یہ بھی یقین ہے انشاءاللہ میں کس سے ہٹ کر کہ کہیں میرے یہ الفاظ کسی خود سنائی میں نہ آ جائے اللہ مجھے معاف کرے، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچ چکا ہوں کہ اگر میں مر بھی گیا تو میری قبر بھی تقدس اصحاب رسول کے لیے لڑتی رہے، بلکہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے اور ایک چٹان ثابت ہوگی۔ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، ہر ایک شہر کے حالات ہوتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نیکیت ہیں، ہم مخلص ہیں، ہماری تاریخ ہماری آواز اب دبے گی نہیں، یہ دن دگنا رات چگنا ترقی حاصل کرتی جائے گی، اور انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن ہم اپنی منزل کو حاصل کریں گے۔ پاکستان میں ساگر رسول کو آئی تھا خود مل جانا چاہیے یا نہیں مل جانا چاہیے؟ آپ کی رائے چاہے کہ مل جانا چاہیے، بلند آواز سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دو ساتھی ابھی جیل میں اور بغیر کسی جرم کے جیل میں، شیخ حاکم اور طارق افضال، میں انصاف کو سامنے رکھ کے تو انصاف انصاف کی بات ہوتی ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ انہیں پھر فوراً رہا کیا جائے اور اس جھوٹے مقدمے کو فوراً واپس لیا جائے۔ اور مولانا چلوٹی موجود ہیں، مولانا چلوٹی موجود ہیں، آپ موجود ہیں، میں ایک وعدہ آپ سے پہلے لوں گا کہ آپ نے مکمل خاموشی کے ساتھ میری بات سننا ہے، میں آپ کو قتل اب کسی بھی نعرے کی اجازت نہیں دوں گا، اس لیے کہ جو بات میں کہنے لگا ہوں وہ بات انتہائی سنگین ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنے جذبات سے باہر ہوں، البتہ سوچنے اور فکر کی اجازت ضرور دوں گا، اور حضرت چلوٹی سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بات کا جانی بھی پیغمبروں کے خلاف نہیں لکھ سکے جو میں اب کہنا چاہتا ہوں، قادیانیت کو بھی خاتم الانبیاء کے خلاف ایسی بات لکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی، کھلے کفر قادیانیت کو بھی جو بات اب لکھی گئی ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ شاید راجپال گئی مال دوبارہ قبر سے اٹھ کے آ گئے ہیں، آپ کے ملک میں عقد ام کلثوم کے نام سے کتاب چھپی ہے، عقد ام کلثوم میرے پاس کتاب محفوظ ہے، جس کتاب میں جٹائی کے ساتھ بڑی جرت کے ساتھ لکھنے والے بے ایمان نے ارے آصف اللہ آصف اللہ نکل کف کف نواشد خاتم الانبیاء پر زنا کا الزام لگایا. میں نے آج کل کیا کہ آپ نسل و سب کے ساتھ آئندہ غور کرنے پہ مجبور ہوں کہ ہم نے اس قسم کے لٹریچر کو بند کرانا ہے یا نہیں کرانا. یہ کتاب ملک میں چھپی ہے اور میں کسی قسم کے غلیظ لٹریچر کے خلاف آواز بلند کرتا ہوں تو ہر دوسرے دن اٹھا کے جیل میں پھینک دیا جاتا ہے, شاید لاواسی چمک کے پھینک دیا جاتا ہے, شاید لاواسی کا تارا دے کے پھینک دیا جاتا ہے, شاید ہمارے انتظار اور اختلاف کو دیکھ کر ہمیں بلا وجہ پھینک دیا جاتا ہے, شاید ہماری کسی کمزوری کو دیکھ کر ہم پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں, ستم ڈھایا جاتے ہیں. وہاں تو میں صرف یہی کرتا ہوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انٹیلیجنس کی نگاہ سے یہ کتاب کیوں غیر محفوظ رہ گئی ہے, اس کی آنکھیں ادھر کیوں نہیں گئی. کتاب میں پیش کرتا ہوں لیکن ایک سخت وعدے کے ساتھ کہ حکومت کے شخص کو پکڑ کر تختہ دار کے لگتا ہے. آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی؟ سامعین محترم, کتاب کا نام شاید رپورٹر سے نہ لکھا جا سکے, عقد عین اور دو نقطوں کے ساتھ ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے عرض کر رہا ہوں. عقد ام کلثوم اس کتاب کا نام ہے جس میں براہ راست الیاسب اللہ پیغمبر کی ذات پہ حملہ ہے اور آپ کے ملک میں چھپی ہے, تقسیم ہو رہی ہے, کتب خانوں میں ملتی ہے اور اس کے باوجود ایسے راجپالوں کو کوئی نہیں پوچھتا اور ہمارے لیے فوراً ٹینٹ کو قتل جلاتے ہیں. میں تمام سنی مسلمان سپاہیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں, ایمان تم بھی رکھتے ہو ہم بھی رکھتے ہیں, ملازمت اپنی جگہ لیکن ایمان بھی کوئی شاید ہے. میں تمام سنی سپاہیوں سے درخواست کروں گا کہ تم ہمارا ساتھ دو تاکہ ہم عظمت پیغمبر اور عظمت اصحاب رسول کے لیے اطمینان کے ساتھ کام کر سکیں. ٹھیک کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں؟ ان کا بھی کوئی ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا ایمان, وہ ساتھ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اسی آواز سے مجھے تجربہ ہے, تھانے دار کیس کا بیڑا تھانے میں خاص کر دے صدر مملکت سے کچھ نہیں ہو سکتا, اور یہ تھانے میں کیس کو مضبوط کر دے تو کوئی طاقت اس حکومت کی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی, اللہ تو بہت بڑی طاقت. تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں بس اچھے سے جانبداری کے ساتھ کرنے سے آ جائیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کتاب ملک میں چھپی ہے, میری یہ آواز جانی چاہیے اور میں اخباری رپورٹر سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ بات فرقہ وارانہ نہیں ہے, قلم میں جرت پیدا کر کے اس کو لکھواؤ کہ یہ کتاب پیغمبر کے خلاف ہے اور ملک میں چھپ رہی ہے تاکہ اگلے دن پورا ملک میں اس پر احتجاج ہو. میری آواز کہیں پہنچتی ہے کہیں نہیں پہنچتی, مجھے کسی جگہ جانے دیا جاتا ہے کہیں نہیں جانے دیا جاتا, میرے راستے روکے جاتے, میں اتنی آواز نہیں پہنچا سکتا جتنی آواز پریس پہنچا سکتا ہے. تو میری اس سے بھی درخواست ہوگی کہ اس کتاب اپنے عملے قصوم کے خلاف یہ آواز اٹھائیں کہ یہ کتاب فوری طور پہ ضبط کرنے کے قابل ہے, اور صرف ضبط ہی نہیں بلکہ اس کے مصنف کو فوراً گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے. آپ بھی چاہتے ہیں سزا دی جائے؟ جو چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں, بات ختم کریں. میں آپ کے سامنے بہت جلتی انسانوں کا ذکر کیا, تصویرات کا وقت نہیں, اور میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ ہمارا موقف عظمت اصحاب رسول کے لیے شب و روز کام کرنا ہے, ہم تقریب کار نہیں ہیں. دیکھیے اٹھنا نہیں بھائی, یہاں سے پہلے جو سنیے مت جائے, قتل ایک نسل سب کا اپنے اندر پیدا کرو, دشمن سمجھے کہ اس میں کوئی سب ہے, جب ضبط نہیں ہوگا نظم نہیں ہوگا تو کام ہو سکتا ہے؟ جی تو وعدہ کیجیے کہ دعا سے پہلے کوئی اٹھے گا, ہر آدمی وعدہ کرے, ہر آدمی کوئی مت جائے, وعدہ ہو گیا اس سے آپ پھریں گے تو نہیں. یہ ایک نظم پیدا کیجیے تاکہ امید لگے کہ ہماری قوم جاگ اٹھی. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہماری تلور ہماری میرت اصحاب رسول کی عزت و ناموس کے لیے اور ہم اسی کے لیے کام کر رہے کرنا چاہتے ہیں, تقریب کار نہیں, فساد نہیں چاہتے, لڑائی نہیں چاہتے, گروہ جلوہ کی پری چیز نہیں رکھتے, لیکن بے غیرتی کی زندگی بھی گزارنا نہیں چاہتے. ہمارے موقف کو سمجھو, ہمیں موقع دو بات کرنے کا, ہمارے ساتھ گفتگو کرو کہ ہم کیا چاہتے, ہمارے پاس مواد کیا ہے, ہمارے پاس ریکارڈ کتنا ہے, جس ریکارڈ کی بنیاد پر ہم نے یہ آواز بلند کی ہے. جب بھی کوئی انسان ہمارے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ بات کرے گا ہم اسے ٹائل کریں گے کہ ہمارا موقف صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ بات سنے ہی نہیں اور اس سے فرقہ واریت کا الزام لگا دو اور اس لیے ساری بات کا وزن ضائع کر دیا جائے. گرانی قدر سامعین, آج کے حالات یقیناً ایسے ہیں کہ جن پر انسان کی آنکھیں آنسو رونے کو, لہو کے آنسو رونے کو تیار ہیں. ملک, پورا ملک بموں کی لپیٹ میں ہے, ملکی سرحدات اتنی خطرناک صورت حال اختیار کر چکی ہے کہ جو آج سے پہلے قتل نہیں تھی. اندرون ملک انسانی اور دوہی جھگڑے اپنے عروج پہ پہنچ گئے ہیں, خود نہیں پہنچے پہنچائے گئے ہیں, خود نہیں پہنچے پہنچائے گئے ہیں. بلدیاتی انتخابات میں اس شہر کو اتنا عام کیا گیا ہے کہ برادری سسٹم پر لوگوں کے گروہ در گروہ بنے اور مدت ہا مدت کی محبتیں رنجشوں میں بدل گئیں. یہ سارا کچھ انتظامی کمزوری کا نتیجہ ہے. اگر انتظامی کمزوریاں نہ ہوتی, اگر اس سیاسی میدان کو ایک حکمت عملی کے ساتھ چھٹ کیا جاتا, آج محلہ محلہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتا, آج ایک برادری کے کئی کئی ٹولے اور گروہ نہ ہوتے. آج ملک غیر ملک, قریشی غیر قریشی, سید غیر سید کی بات نہ ہوتی, آج دوست ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے, مدت ہاں مدت کی رفاقتیں اس غلط نظام کی وجہ سے برباد ہو گئی. اصحاب رسول کے خلاف زبان تان کی درازی غلط نظام کی وجہ سے جاری ہے. ختم نبوت کے رسول غلط نظام سے فائدہ اٹھا کر اندرونی ملک اور بیرونی ملک تخریب کاری میں ملوث ہے. دشمن اصحاب رسول کو نظام کے غلط ہونے کی وجہ سے موقع ملتا ہے اور اسی طرح دیگر تمام خرابی, چوری, ڈکیتی, راتری, قتل و غارت, یہ تمام برائیاں اس بنیاد پر آ رہی ہے کہ نظام غلط ہے. حیرت اس بات پر ہے کہ ایک عالم اگر اسمبلی میں پردے کی بات کرتا ہے تو صرف عورتیں ہی نہیں کہ جن کے مفاد کے ساتھ آ رہی ہے, بلکہ مرد بھی بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کو قادیانیوں اور عورتوں کے خلاف کو مسئلہ نظر نہیں آتا. آخر کیا ہو رہے جو مرد یہ بولتا ہے اس مرد کی کیفیت آپ سمجھ سکتے ہیں. پردہ دین کا حصہ ہے, پردہ ایمان کا حصہ ہے, پردہ قرآن کا حکم ہے. آج جب میں نے یہ بات اخبارات میں بولنا چلوتی کی پڑھی کہ یہ تانا نہ دیا جا رہا ہے تو میں آج پوچھے کہہ رہا ہوں, مجھے اسی وقت یہ بات نظر آئی کہ کاش آج چلوتی اسمبلی میں اچانک ہوتا, اس کی جماعت ہوتی, تو پھر پتا چلتا کہ کون پردے کے خلاف وہاں زہر اگلتے ہیں. تنا آدمی کچھ نہیں کر سکتا, جمعیت بہت کچھ کر سکتی ہے, اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, طاقت بہت کچھ کر سکتی ہے. آج میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک متحدہ قوت بن جاؤ, بنیادی محسوس بن جاؤ, وہاں کا کرو بحافل اللہ کا عملی مظاہرہ کرو, چاہے تمہاری نجی مجلس ہو تب بھی قیمت مت کرو, چاہے تمہارا جلسہ ہو تب بھی کسی کی پگڑی مت اٹھاؤ. جب تم ایک نسل و ضبط کے ساتھ میدان عمل میں کوٹ کرو گے تو آل حق ایک بہت بڑی قوت ہے, آل حق ایک بہت بڑی طاقت ہے. آل حق آج بھی صدیق کے وارث ہے, آل حق کا گروہ آج بھی ابو حنیفہ کی یلغار کو, ابن تیمیہ کی جرات کو زندہ کر سکتا ہے, آج بھی آل حق شیخ الہند کی تاریخ حریت کو دوہرا سکتے ہیں. لیکن نسل و ضبط ضروری ہے, اتفاق و اتحاد ضروری ہے, قیمت کی جان کو بند کرنا ضروری ہے, اپنے اپنے دوستوں کے خلاف سلمان خان کو بند کرنا ضروری ہے. جب آپ یہ کر لیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چنے گی. اللہ مجھے اور آپ کو خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق بخشے. باخا وانا الحمد للہ رب العالمین.